خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و شریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
ہے مجموع مدنی مذاکرہ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة زياد درود السلام صفحہ نمبر 6. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 21. اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں، یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کسی سبب سے ہم نہیں لا پا رہے جانور، تو ہم اپنے بچوں کو کس انداز سے سمجھائیں جھوٹ بھی نہ ہو؟
بچوں کے سامنے جھوٹ بولیں گے نا تو اس کا ایک منفی اثر یہ بھی ہوگا کہ بچے بھی جھوٹ بولنا سیکھیں گے، پھر وہ آپ کے ساتھ جھوٹ بولیں گے. یوں بچوں کو بھی جانور لینے کے تعلق سے جھوٹ نہ کہا جائے بلکہ سچ سچ بتا دیا جائے کہ بیٹے دعا کرو، پیسے آئیں گے تو میں لا دوں گا انشاءاللہ، اللہ دے گا مجھے برکت ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہم لیں گے جانور. کیونکہ اگر جھوٹ بول کر اس کو آسرا دیتے رہیں گے اور نہیں لائیں گے تو یہ بچہ جو ہے اگرچہ آپ کا بگاڑتا کچھ نہیں، لیکن اندرونی طور پہ بزن تو ہوگا نا، آہستہ آہستہ سب شعور آئے گا کہ یہ جھوٹ بولا ہمارے ابو نے، یہ بھی کل جھوٹ بولنا شروع کرے، ہو سکتا ہے بلکہ بچے جھوٹ بولتے بھی ہیں. اور اس طرح کا جہاں ماحول ہوگا وہاں زیادہ جھوٹ بولتے ہوں گے، ماں بھی جھوٹ بولتی ہے کہ چوہا آ گیا اور فقیر اٹھا جائے گا اور بہو آ گیا، آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ بھی ہے ظاہر ہے کہ وہ پھر اس طرح دھوکہ دینا سیکھتا ہے. تو بچہ ہو یا بڑا ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، جھوٹ نہیں بولنا، کسی کے سامنے بھی جھوٹ نہیں بولنا. اب تک جھوٹ بولا ہے تو اس سے توبہ کر لیجیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت، یہ کچھ ویڈیو ہیں جس میں اونٹ کو چڑھاتے ہوئے دکھایا جائے گا، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ تین لوگ اونٹ کو دھکے مار مار کر چڑھا رہے ہیں، اور اس ویڈیو میں یہ اونٹ کو اپنی مدد آپ کے تحت آدھا آدھا اٹھا کر گاڑی میں ڈال رہے ہیں، لیکن اس ویڈیو میں تو یہ اونٹ کو چین پولی کی مدد سے اس طرح اٹھا رہے ہیں جیسے کوئی گھر کا سامان اٹھا کر گاڑی میں ڈال رہا ہو. اور اس ویڈیو میں تو انسانی طاقت کا بے درے استعمال اور مظاہرہ ہو رہا ہے کہ یہ اونٹ کو لات مار کر اس طرح اٹھا رہے ہیں جیسے کوئی بائک سٹارٹ کرنے کے لیے کک مار رہا ہو، پھر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اونٹ کو اٹھا کر کندھے کی مدد سے گاڑی میں چڑھایا جا رہا ہے جیسے اونٹ نہیں آٹے کی بوری ہو۔ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان طریقوں سے جانور کو اذیت نہیں ہوگی؟ اور اونٹ کو گاڑی میں بٹھانے اور چڑھانے کا ایسا جامع طریقہ بتا دیں جس سے اونٹ کو بھی تکلیف نہ ہو اور انسان بھی محفوظ رہے۔
سائل محترم ہی طریقہ بتا دیں، اتنے بڑے جانور کو اب اس کو کندھا بھی نہ دیں، اس کو اٹھائیں بھی نہیں، تو احترام کے ساتھ گاڑی میں بھی سوار نہ کریں تو کیا کریں؟ اس کو دوسرے شہر میں منتقل کرنا ہو، دوسرے 500,000 کلومیٹر دور لے جانا، تو کس طرح لے جائیں اس کو؟ تو اس میں جو طریقے بتائے گئے اس میں کوئی خاص ایسا ظلم جیسا نظر نہیں آیا۔ اب یہ کرین سے بھی چڑھانا تو اب یہ کہ ضرورت ہے کہ کریں کیا، اتنے بڑے جانور کو ٹرانسفر کرنا دوسری طرف یہ ہے تو جائز۔ ہاں البتہ ان کو چاہے لادنا ہو گاڑی میں، چاہے ویسے چلا کے جانا ہو یا کچھ بھی کرنا ہو، آسان سے آسان انداز اختیار کیا جائے کہ اس کو کم سے کم تکلیف پہنچے۔ اب تھوڑی بہت تو پہنچے گی نا، اس کے بغیر تو چارہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جانور ہمارے لیے پیدا فرمایا، ہمارے لیے ہماری خدمت کرتے ہیں، ہمیں گوشت فراہم کرتے ہیں، دودھ فراہم کرتے ہیں، سواری کا کام دیتے ہیں، اب کچھ نہ کچھ تو ان کو تکلیف پہنچے گی۔ بس جان بوجھ کر اس کو ایسی تکلیف نہ دے جس سے یہ غیر ضروری ایذا اس کو پہنچے۔ ویسے یہ کہنا کہ یہ اپنی قوت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ کہیں تہمت تو نہیں ہے؟ دیکھ لیں، اب اٹھا رہے ہیں ان کا یہ مطلب، یہ پتہ نہیں روزانہ کتنے اونٹ اٹھاتے ہوں گے، اس طرح قوت کے مظاہرے کا تو ان کو تصور بھی نہیں ہوتا ہوگا۔ اس کے سوال میں بھی احتیاط کیجئے کہ اب اگر وہ بندہ جس نے یوں جو اٹھا رہے یہ سن لے کہ مدنی چینل پر ہم کو کہا جا رہا ہے کہ ہم قوت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، شو بازی کر رہے ہیں، دکھاوا کر رہے ہیں، تو اب آپ بتائیے کہ یہاں بھی تو شرعی مسئلہ کھڑا ہوگا یا نہیں؟ کسی مسلمان، اگر یہ مسلمان ہے تو ان کی دل آزاری ہوئی، اور اگر غیر مسلم ہے تو غیر مسلم پر بھی تہمت رکھنا کب جائز ہو گیا؟ نہ ان کی دل آزاری اس طرح جائز ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جواب دیجئے میری برادری، نمرود کی موت کیسے واقع ہوئی؟ پہلے بندوق سے فائر تو ہوتا نہیں تھا، تلوار سے مارا، اس کو خنجر سے مارا، تیر سے مارا، کسی اونٹ نے کچل دیا، کیا ہوا، کس طرح مرا؟ یہ خدائی کا دعویٰ کیا تھا، پوری دنیا پر یہ بادشاہ بن بیٹھا تھا، بہت بڑا آدمی تھا دنیا کے اعتبار سے، یہ مرا کیسے اتنا بڑا آدمی؟
السلام علیکم بابا جی۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
محمد الیاس اتاری، سبز پور کے پی کے سے۔
ماشاء اللہ۔
نمرود کی موت مچھر کی وجہ سے ہوئی۔
کیا مچھر نے اس کو ٹکر ماری، گرا دیا، کیا کیا، کس طرح مارا اس کو؟
اس کے دماغ میں مچھر گھس گیا اور روزانہ اس کو جوتے مارے جاتے تھے سر میں، اس وجہ سے۔
ماشاء اللہ، جواب درست ہے،
ماشاء اللہ۔ ہمارے یہ مہمان اسلام بھائی جی تشریف لائے، ان کو ہم مدنی سوٹ یہ تحفے میں پیش کریں گے، اس میں امامہ شریف بھی ہے، اس میں لباس کے مدنی پھول بھی ہیں اور ٹوپی سربند۔
امیر علیہ السلام سے عرض ہے، وہ مچھر کون سا تھا؟ وہ ڈینگی کا مچھر تھا، کون سا مچھر تھا، کیا اس کے کوئی بس؟
نہ ڈینگی تھا نہ کونگو تھا، کانگو، کانگو کونگو۔ اس وقت یہ تحقیقات نہیں تھی، हो सकता है डेंगू और कांगो दोनों ही उसमें सिफते हों। दरअसल यानी ये अल्लाह ताला की कुदरत का नजारा करें आप कि ये बहुत बड़ा आदमी था, पूरी दुनिया पर इसकी हुकूमत थी, कुल 4 हुक्मरान हुए पूरी दुनिया पर जिन्होंने हुकूमत की, इनमें 2 काफिर 2 मुसलमान, एक तो ये नमरूद दूसरा बख्त नसर, और मुसलमानों में सैयदना सुलेमान अला नबीना वाले सलातो वस्सलाम और हजरत सैयदना जुलकरनैन सिकंदर जुलकरनैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, 4 हुए, और 5वें होंगे इमाम महदी, जब तशरीफ लाएंगे तो इनकी भी पूरी दुनिया पर हुकूमत होगी, पूरी दुनिया में अमन कायम हो जाएगा। तो इतने बड़े बादशाह को बहुत ही छोटी मखलूक, हकीर मखलूक जिसको चुटकी में मसल देते, उसके जरिए अल्लाह ताला ने हलाक किया, उसकी कुदरत का नजारा इसमें। अच्छा, फिर मजे की बात यह कि वो मच्छर भी लंगड़ा था, लंगड़ा था, नाक के जरिए इसके भेजे में घुस गया और इसको काटता था, तकलीफ शदीद होती थी। हाँ, ये पीछे से अगर इसको जूता वगैरह मारते थे ना तो इसको थोड़ा सा इसको यानी सुकून मिलता था। तो फिर ये तरकीब बनी के दरबार में जो भी आए एक एक जूता इसके सर पे मारे, तो जो भी आता था इसको जूता मारता था। अब इतना ये इतना बड़ा आदमी था तो लोगों के जूते खा रहा था। आखिरकार जब रब ने चाहा तो किसी ने जब जूता मारा तो वो जूता ऐसा जोर का उसको पड़ा कि उसका सर था वो फट गया और इसी में वो मर गया। तो इसकी मौत जो वाकई हुई वो एक लंगड़े मच्छर के जरिए मौत वाकई हुई, अल्लाह की शान, अल्लाह की कुदरत की शान, कैसी इसमें अल्लाह की कुदरत की निशानी है। अल्लाह ताला हमको सरकशी से बचाए कि ये बहुत बड़ा सरकश था तो इसको देखो कैसी सजा मिली। हम आजिज हैं, अल्लाह के आजिज बंदे, हम गुनाहगार जरूर हैं लेकिन हम अकड़ते नहीं है, अड़ी नहीं करते, हम आजिज बंदे अपने गुनाहों पर नादिम है। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ फरमाए और हम उसी से इल्तिजा करते हैं कि हमको पक्का नमाजी बना दे, हमको नेक परहेजगार सुन्नतों का पाबंद बना दे, अल्लाह ताला हम सबको सच्चा आशिक के रसूल बना दे, आमीन। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
मैं शकीब अख्तारी, हिंद वारसी काबीना शाहजहांपुर से, बाबा की बारगाह में सवाल अर्ज है, अगर किसी ने फर्ज हज कर लिया और उनके बच्चों की अम्मी पर हज फर्ज नहीं है, अब वो चाहते हैं कि दोनों साथ में हज कर आए लेकिन रिश्तेदारों में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको माल की सख्त हाजत है, क्या इस हालत में दोनों हज करें या उन रिश्तेदारों की मदद? जवाब इशारत फरमाइए, जज़ाकअल्लाहु खैरा।
अगर नफल हज कोई करना चाहता है और साथ सामने कोई ऐसा इसका हाजतमंद रिश्तेदार या कोई आम मुसलमान है तो अफजल यह कि उस हाजतमंद मुसलमान की मदद कर दी जाए, नफल हज के बजाय उसकी मदद कर दी जाए। उमरा शरीफ कर रहा है तो उमरा शरीफ, जबकि इस पर कोई वाजिब उमरा ना हो, यानी उमरा वाजिब भी होता है, तो वो इस सूरत में जैसे उमरा इसका फासिद हो गया था, वतन चला गया था, तो अब उस पर तो वाजिब तो है उमरा, तो अभी सूरत में जबकि दोबारा इसको उमरा करना ही करना है तो ये नहीं, वैसे उमरे पर जो आमतौर पर जाते वो वाजिब उमरा नहीं होता, वो नफल उमरा होता है। तो यूं उम्रा उम्रे से और नफल हज से अफजल यह है कि अगर कोई मोहताज हाजतमंद मौजूद है, वाकई उसको सख्त हाजत है, तो उसकी मदद कर दी जाए, इसमें ज्यादा सवाब है।
अच्छा, इसी तरह एक सवाल और है तहरीरी तौर पर जो आया है, अगर इसको भी अगर इसके साथ मिला लिया जाए, ये सवाल ये कर रहे हैं कि मौलाना साहब से सवाल ये है कि हजरत कुरान और हदीस में, अब जो इन्होंने मुझे जो लिखा हुआ मिला है मैं वो पढ़ रहा हूँ, कुरान और हदीस में जगह जगह हुकूकुल इबाद का जिक्र किया गया है, अब अगर एक इंसान के पास इतनी रकम मौजूद है कि वो फर्ज حج کی ادائیگی کر سکتا ہے اور اس کے آس پڑوس میں اتنے غریب لوگ رہتے ہیں کہ ان کے پاس راشن تک کے پیسے نہیں. اب وہ پوچھنا چاہتا اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسی صورت میں جس پر حج فرض ہے اس کے لیے کیا حکم ہے, حج فرض ادا کرے یا غریب پڑوسی کی امداد کرے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے حقوق اللہ کی معافی ہو سکتی ہے حقوق العباد کی نہیں.
جب حج فرض ہے نا تو اب وہ فرض حج کرے گا, اب یہاں دوسروں کی مدد میں پیسے دینے کی اس کو فضیلت کیا اجازت ہی نہیں ہے. ہاں اگر اس کے پاس زائد رقم ہے کہ حج فرض بھی ادا ہو جائے گا وہ جو رقم بچ گئی وہ دے دے, یا وہ شاپنگ کے لیے اس نے رقم رکھی ہے کہ یہ خرید کے لاؤں گا, یہ جو رقم ہے وہ بھلے غریبوں کو دے دے, بے شک یہ ثواب کمائے گا اس میں, لیکن حج فرض جو ہے اس میں رکاوٹ پڑ جائے اس طرح اس نے رقم خرچ نہیں کرنی اس نے.
سہولت والا جو پیکج لیتے ہیں مثال کے طور پر گورنمنٹ اسکیم میں 2.5-3 لاکھ میں حج ہو جاتا ہے, اب بولے میں 7 لاکھ میں اور 6 لاکھ میں اور 8 لاکھ میں حج کرنا چاہتا ہوں, تو یہ گورنمنٹ اسکیم کے اندر اپنا فرض حج ادا کرے اور بقیہ جو پیسے بچ رہے ہیں جو اس کی خواہش تھی اپنی خواہش غریبوں کی مدد پر قربان کر دے.
کیا بات کی آپ نے, اتنا ٹائم نہیں ہوتا نصاب لوگوں کے پاس, وہ جو وی آئی پی حج شاید بولتے ہیں
وہ تو 10 سے اوپر ہے, 10-12-15 لاکھ سے اوپر میں نے معلومات.
اچھا وی آئی پی حج کے اور
اس سے اوپر ہے تو شاید اس کی کوئی خاص لمٹ اتنی زیادہ نہیں بن سکتی کیونکہ یہ ایک سے ایک اس میں سہولیات شاید مل رہی ہیں.
یہ تھوڑے تھوڑے دن کے لیے یہ ہوتا ہے جو حج خصوصی ہے نا,
اس کے پیکیجز الگ ہیں, پھر وہاں خیموں کے پیکیجز الگ ہیں, پھر ہوٹل قریب دور اور زیادہ جو سہولیتیں ہیں ان سب کے وہاں پر سنے ہیں الگ الگ پیکیجز ہیں, اتنی میں نے اس کی گہرائی میں معلومات تو نہیں ہے, لیکن گورنمنٹ پیکیج میں اور یہ بعض سہولیات پیکیج میں ہے کہ 2-4-6-7 لاکھ روپے کا فرق نکل آتا ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے پر ہیڈ.
ہاں جاتے ہیں مطلب تھوڑا وقت اس میں, وقت تھوڑے دن لگتے ہیں, اپنے کو 50-50 دن ملتے تھے, 40-40 دن تو ملتے تھے, 40-35-40 کے آس پاس ملتے تھے تو بھی وہ تھوڑے پڑتے تھے.
نہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مطلب ایک حج کے موسم کیونکہ جو اب نہیں جا سکے وہ نہیں جا سکے کہ یہ جو چھوٹا جو پیکج ہوتا ہے گورنمنٹ کا یا جس میں بعضوں کا آپ کے ساتھ بھی جو حج ہوئے ہیں تو اس میں بھی آدمی بچا کر لا سکتا ہے؟
بچا کر تو بچت تو ہو جاتی ہے اس میں اگر چاہے تو, لیکن اب وہ وہاں عمدہ غذائیں کھائے اور خوب شاپنگ کرے, مہنگی مہنگی چیزیں کھائے اور پانی کی جگہ اور ڈبے شم کر کے کھول کے یہ آدھا پیے آدھا پھینک دے تو ظاہر ہے پھر تو پیسے زیادہ خرچ ہو جائیں گے. اگر کفایت شعاری سے کام کرے اور حکم شریعت پر عمل کرے, فضول اسراف نہ کرے, اسراف بھی وہ بہت کرتے ہیں, تھوڑا کھاتے ہیں بقیہ پھینک دیتے ہیں, تو اب یہ تو ظاہر ہے کہ ان کو تو بڑی رقم چاہیے ایسوں کو, اور گناہ الگ اگر اس نے جان بوجھ کر مال ضائع کیا تو باقی اگر چلو بھائی بس میں 2 ریال کرایہ ہے اور ٹیکسی میں جاتا ہے کہ 10 ریال کرایہ لگے گا تو یہ جائز ہے, اس کو اسراف نہیں کہتے. ٹیکسی میں سہولت زیادہ ہوتی ہے, وقت کی بچت ہوتی ہے, ٹیکسی جلدی پہنچا دیتی ہے اور بس میں ذرا دیر لگتی ہے, پیسنجر بہت ہوتے ہیں اس میں, یہ اکیلے یا جو بھی چند گھر کے افراد ہوں وہ ہوتے ہیں, تو جو سہولت کی وجہ سے کسی نے اس طرح کی سہولت جس کی میں نے مثال دی تو اس کو نہ اسراف کہتے ہیں نہ مال کا ضائع کرنا, لیکن اگر تھوڑی تکلیف اٹھا لے اور 2 ریال بس میں دے اور 8 ریال بچا لے, جو 10 ریال اس نے دینے دے اور وہ 8 ریال غریب کے مد میں بچا لے, اس طرح کی بچت کر کے اگر غریبوں کی مدد کر دے تو مدینہ ثواب کا ڈھیر ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد تاکی بنی اتاری پاک شنتی کبینہ مرکز وجہ لوگوں سے. پیارے باپا جان, پانی کا ضائع کرنا اسراف ہے. پیارے باپا جان, دیکھا گیا ہے مکہ مکرمہ میں زمزم پیتے وقت اکثر لوگ آب زمزم شریف کو کپڑوں پہ گراتے اور وضو کرتے, جو ان کا پانی زمین پر گرتا ہے باپا, اس طرح آب زمزم کا اسراف کرنا کیسا؟ شریع رہنمائی فرمانا.
بدن پر گرانا اسراف نہیں ہے بلکہ حدیث شریف میں ترغیب ہے اس کی کہ پیئے بھی بدن پر ڈالے بھی. ہاں زمین پر اپنی بے احتیاطی ایسی نہ ہو کہ جس سے زمین پر گرے. اب کی احتیاط اس نے, اب کوئی قطرہ تو گرے گا اکا دکا تو اس کو اسراف نہیں کہیں گے. ہم کیا کرتے تھے جیسے کہ بدن پہ تو ڈالنا ہے, پانی پینا بھی ہے, قبلہ رو بھی کھڑے ہونا ہے, تو جیسے پانی پیا اب بدن پہ ڈالنا ہے تو جیسے یوں چادر یوں کر لی اب یوں بدن پہ ڈالا احتیاط سے تھوڑا تھوڑا چلو میں لے کر یوں یوں کر کے کہ کم سے کم زمین پر وہ تشریف لے آئے. تو اپنی حکمت عملی آدمی کرے گا مگر کب کرے گا؟ جب مدنی ذہن ہوگا. ورنہ تو جو وہاں پانی آب زمزم شریف ہے نا وہ کہہ سکتے ہیں کہ ریلے کی طرح بہرا ہوتا ہے جہاں یہ پانی پیتی ہے قوم. یعنی یہ ایک پتہ نہیں ایسی منحوس عادت ہے لوگوں کی یہاں بھی کہ یہ گلاس ہے پانی پیا پھر تھوڑا پھینکیں گے ضرور, یہ بالکل ہی عادت ہے تھوڑا پھینکتے. تو یہ عادت جو یہاں ہے یہ بھی ناجائز عادت ہے کہ بلا وجہ پانی جو پھینکتے ہیں تو یہ بھی گناہ ہے, پانی کو ضائع کر رہی ہے. تو اسی طرح یہ آب زمزم شریف بھی اسی طرح گراتے ہیں. اچھا پھر وہاں اب پتہ نہیں پوزیشن کیا ہے, وہاں نل بھی انٹرنیشنل ہوتے تھے, عجیب و غریب و غریب و عجیب. وہ یوں کہ اب وہ جن کو تجربہ ہو نا وہ تو بہت احتیاط سے کھولے گا اور وہ نل یوں اب نل بھی جیسے یوں اب وہ اس کو دبائے تو یہ پھچ کر کے وہ غلط غلط سمت میں جائے گا. تو برابر ترکیب سے گلاس رکھ کے پھر اس کو اس کے ٹارگیٹ پہ آدمی رکھ کر کرے نا تو پھر وہ پانی گلاس میں آئے. تو اب یہ انتظامیہ کا معاملہ ہے, اس پر اپنے کیا بول سکتے ہیں. تو عجیب و غریب ان کے بھی انداز ہے انتظامیہ کے بھی کہ عام آدمی کو بےچاروں کو سچکا پڑتا نہیں ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے. اب اب تو سینسر نل بہت عام ہو گئے, پہلے عام نہیں تھے. بہت پرانی بات ہے. تو ہم تین میرے پاس دو میرے ساتھ دو اسلام بھائی تھے, ہم گئے تھے سفر مدینہ پر. تو مینا شریف میں وہ نل لگے ہوئے ہوں گے سینسر, تو وہ ہمارے تیسرا جو تھا لے واجا تھا ایک واجا, تو وہ واجا بولتا تھا ارے آقا کی گلیوں میں تو بغیر نل کو ہاتھ لگائے پانی نکل آتا ہے. یعنی شاید اس کو بھی یہ کوئی کرامت یا اس طرح کا کوئی شعبہ تو سمجھتا ہوگا واللہ معلوم یہ ویسے ہی دیوانگی میں. تو سینسر نل میں بھی یہ تو آزمائش ہے کہ اگر خالی ایک انگلی گیلی بھی کرنی ہے نا تو در کر کے پانی بہے گا. حل کیا اس کا, آدمی کرے کیا؟ آدھا چلو لینا ہے تو اس کا تصور نہیں ہے, وضو کر رہا ہے آدھا چلو نہیں آئے گا, وہ در کر کے آئے گا. اب چاہے ناک میں پانی چڑھانا ہے چاہے منہ دھونا ہے کچھ بھی کرنا ہے, وہ قریب ہاتھ آیا اس نے اپنا ذخیرہ پھینک دیا پانی کا. یہ تو مسائل, یہ تو اب تو ہر جگہ ہے, اب تو یہاں بھی آ گئے ہیں اپنے وطن میں بھی پاکستان میں بھی سینسر نل آ گئے. بھلے وہ ہوا ملی ہوئی ہوتی ہے اور جھاگ جیسا پانی بن جاتا ہے لیکن بہت ضائع ہوتا ہے. جب تھوڑا پانی لینا وہ بندہ کرے کیا؟ جیسے میں نے کہا انگلی گیلی کرنی ہے کرے کیا؟ انگلی گیلی کرنے کے بجائے وہ انگلی رکھے گا تو پانی تو بہت سارا ضائع ہو جائے گا. ویسے موقع پر کوئی برتن لے کر پھر اس میں آدمی انگلی گیلی کرے, لیکن سفر میں تو یہ اہتمام بہت مشکل ہوتا ہے. گھر میں چلو کوئی بہت زیادہ ذہن بنا ہوا ہو مدنی ذہن خوف زدہ ہو کہ میں قطرے قطرے کا حساب قیامت کے دن نہیں دے سکتا, یقیناً نہیں دے سکتا, اور وہ ایسے کوئی انداز اختیار کرے تو میرے اب ایسا اتنا خوف خدا والا ہوگا تو اس کو سینسر چاہیے کیوں یار؟ وہ نارمل نل ہی رکھے گا, اس مصیبت میں کہاں پڑے گا سینسر کی.
اب وہ سینسر والے نل میں نے دیکھے ہیں بابا کہ ہاتھ جیسے ہی ہٹاؤ نا پانی بند ہو جاتا ہے. جیسے ہاتھ رکھے تو یہ جب تک ہاتھ وہ سینسر کے سامنے رہے گا نا پانی آتا رہے گا, یہاں آپ نے ہاتھ ہٹایا وہ پانی بند.
اچھا تو اگر اپنے اس کو یوں بولیں گے ہم کو انگلی تر کرنی ہے एक कतरा डालियो, ज्यादा मत डालियो।
नहीं ये तो नहीं
डालेगा, तो क्या करेगा?
नहीं, इतना इत्तात गुजार नहीं है,
इतना नहीं है ना, तो ये तो
इतनी नहीं
मानता, उल्टी करेगा ना,
इतनी नहीं मानता,
तो वो सारा दर्र करके गिरा देगा उंगली को।
इशारे पर चलता है, लेकिन जब इशारा करोगे तो उस वक्त अपनी चलाएगा।
अच्छा, आप जमजम शरीफ के ताल्लुक से बड़ी प्यारी रिवायत रफीकुल हरमैन सफा 123 पर है। आबे जमजम देखने से नजर तेज होती और गुनाह दूर होते हैं। तीन चुल्लू सर पर डालने से जिल्लत और रुसवाई से हिफाजत होती है। सल्लू अला हबीब।
ये मैंने अक्सर देखा कि जो आदमी हज पे बड़े शौक से जाता है वहाँ उसकी कैफियत कुछ और होती है, और जब वो वापस आता है फिर वो हमारे जैसा ही दीनदार हो जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप हमें कोई ऐसी हदायत दें, दीन और दुनिया दोनों समर जाए।
कहने कहेंगे दुनियादार हो जाता है, निकल गया दीनदार हो जाता है। चलो, हज मबरूर अल्लाह नसीब करे, जिसको हज मबरूर नसीब होगा ना, मबरूर के यूं बहुत माना लिखे बुजुर्गों ने, मोटा सा इन्हें समझने वाली बात जो है ना वो ये कि जो हज कबूल हो जाए ना वो मबरूर, हज मबरूर। तो जिसका हज कबूल हो गया मबरूर, हज मबरूर के ताल्लुक से सरकार आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह फतवा रज़विया शरीफ में फरमाते हैं, और इहयाउल उलूम में भी ये मज़मून मौजूद है कि हज मबरूर की निशानी ही ये है, भीन ही हज मबरूर की निशानी ही ये है कि पहले से अच्छा होकर पलटे। कई खुशनसीब ऐसे भी होते होंगे जो पहले से मजीद नेक बनकर लौटते होंगे, तो नेक बनने में कोई लिमिट तो है नहीं ना, आखिरी सांस तक वो नेकियां बढ़ाए चले जाने का सिलसिला रहता है, कोई एंड तो आता नहीं इसका कि बस आप इतनी नेकियां कर ली अब मजीद नेकियां करने पर ही पाबंदी डाल दी गई, ऐसा नहीं। तो नेक बनकर आए पहले से भी, तो ये जहन लेकर हाजी को जाना चाहिए। बहुत सारे गुनाह हज से पहले ये करता था, अब सारे गुनाहों से सच्ची तौबा करके पलटे और अब गुनाहों से ऐसा डरे जैसे जिन भूत से डरता है ना, कैसा डरते हैं, अंधेरे से डर लगता है, कुत्ता भूखे तो डर लगता है। तो यूं गुनाह से, ये मैंने आपको समझाने के लिए मिसालें दी, वरना ये कुछ भी नहीं है। जिन भूत गुनाह की सजा बहुत सख्त है, अगर रब ने दी तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। अल्लाह ताला हमें बेसबब बख्श दे और हमारे गुनाह मुआफ कर दे। तो गुनाहों से बिल्कुल एलर्जी हो जाए, ऐसा मतलब गुनाहों से भड़के, गुनाहों के करीब ना भटके, गुनाह का तसव्वुर आए तो लाहौल शरीफ पढ़े, अच्छा होकर पलटे। पहले गुनाहों में बेबाक था लेकिन अब गुनाहों से ये डर गया है, खौफ सदा हो गया, गुनाह नहीं करने, खलास, फाइनल एंड लास्ट डिसीजन इसने दे लिया है, सच्ची तौबा करके लौट आई है मदीना। मदीना, अल्लाह करे कि कभी ऐसा भी हज हमें नसीब हो जाए।
आमीन। अच्छा, इन्होंने जो बाबा सवाल किया कि जो वहां से आते हैं फिर बाद में वो कंडीशन नहीं रहती, यहाँ से तो बड़े जौक और शौके साथ जाते हैं, लेकिन क्या आपका ऐसा तजर्बा है कि यहाँ से जौक और शौके साथ जाते हैं मगर दो चार दिन में वहां भी इनकी कंडीशन वैसी नहीं रहती? शुरू में एक का दो दिन तो वो थोड़ा बहुत यूं करते हैं लेकिन उसके बाद फिर वही घर में वही आपस में जो गुफ्तगू, तो वहां भी ऐसा जौक और शौक नहीं रहता जैसा यहाँ से उठते हैं। तो अगर इस तरह जो जो इस बार तो खैर नहीं जा सके हम, लेकिन अल्लाह हमें नसीब फरमाए कि आइंदा साल काश हज नसीब हो जाए, तो यहाँ जैसी
अभी भी गुंजाइश है, मायूस क्यों होते हो यार?
सही किस्मत
है, अभी भी गुंजाइश है जी, अभी तो बहुत देर है तो।
जी अल्लाह करे, अल्लाह करे।
हवाई जहाज को देर कितनी लगती है यार?
जी बाबा,
3.5 घंटे, 4.25 घंटे बाबुल मदीना से, 4 घंटे।
आमीन।
जब बुलाया आका ने
खुद ही
इंतजाम
होगा। माशा, तबीयतें और आदतों का भी इंसार है कि यहाँ चूंकि हम इतना इबादत का जौक और शौक नहीं रखते تو وہاں پر جانے کے بعد ایک کا دو دن تو چلو ایک جذباتی کیفیت دیتی ہے لیکن پھر اسی روٹین پر آ جاتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہمیں ایسا عبادت کا، ریاضت کا، تلاوت کا، نمازوں کا وغیرہ وغیرہ ذوق و شوق ملے گا. جب وہاں بھی حاضری ہو تو وہاں بھی ہماری یہ کیفیت ذوق و شوق میں اور برکت و ترقی ہو. تو یہ اس کے لیے مدنی ماحول ضرور اختیار کیجیے. جتنے بھی اس وقت عاشقان رسول مدنی مذاکرے میں شامل ہیں، ہمیں بعض اوقات یہ خیال آتا ہے کہ میں نیک بن جاؤں، پرہیزگار بن جاؤں، نمازی بن جاؤں، ذوق و شوق نصیب ہو، تلاوت کی سعادت نصیب ہو، میں بھی داڑھی والا بن جاؤں، میں بھی امامہ شریف والا بن جاؤں، تو میں بھی یہ سیدھی راہ چلنے والا بن جاؤں. تو کافی ایسے بھی جذبات پائے جاتے ہیں کئیوں کے. تو صرف سوچنے سے نہیں ہوگا. آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے نا، عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کریں، ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کریں، ان کے ساتھ مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کریں، فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پور کرنے کی بھی نیت کریں. تو یوں ذہن بنتا ہے کہ میں بھی نیک بن جاؤں. تم دعا تو ہم بھی کرتے ہیں نیک بن جاؤں، جی چاہتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اختیار کریں. اور اس کے لیے ہفتہ وار اجتماعات میں آئیں، مدنی مذاکروں میں شرکت کریں. یوں عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں گے نا، ان کے ساتھ اٹھیں گے، بیٹھیں گے، ملیں گے، یہ نمازوں کے لیے جائیں گے تو ہمیں بھی نمازوں کے لیے ساتھ لے جائیں گے، یہ سچ بول رہے ہوں گے، یہ بد نگاہی سے بچ رہے ہوں گے، تو انشاءاللہ یہ صحبت ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے میں ہماری مددگار ثابت ہوں گی. تو تمام عاشقان رسول سے مدنی التجا ہے، مدنی چینل پر ہوں یا مختلف اجتماعات وغیرہ میں آپ شامل ہیں، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مضبوطی کے ساتھ تھام کر ان مبلغین اور ذمہ دار اور عاشقان رسول کے ساتھ وقت گزارنے کی، نیکی کی دعوت کے کاموں میں وقت گزارنے کی کوشش کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سوال کر رہے ہیں تحریری طبیا سیدی، فیضان سنت میں لکھا ہے کہ جنت میں آدمی 300,000 حوروں سے نکاح کرے گا. سوال یہ ہے کہ دنیا میں جس شخص کی ایک سے زیادہ زوجہ ہوں گی تو کون سی زوجہ اس کے ساتھ جنت میں رہے گی، یا جو ایک سے زیادہ ہے وہ سب رہیں گی؟
اگر ایمان پر خاتمہ ہوا دونوں کا، یا تین بیویاں ہیں یا چار بیویاں ہیں، یہ کہ اور میاں کا بھی خاتمہ ایمان پر ہوا، تو جب یہ جنت میں جائیں گے تو اکٹھے رہیں گے. 300,000 ہو رہے تو وہ تو پھر الگ ہے نا، وہ تو مزید ہے، یہ بیویاں بھی اس کے ساتھ ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
جیل میں رہنے والے جو حوالاتی ہیں، قیدی ہیں، ان پہ قربانی واجب ہے؟
اگر قربانی کے شرائط پائے گئے تو قیدی پر بھی قربانی واجب ہے، بھلے وہاں قربانی نہیں کر سکتا، کسی کو اگر نہیں کر سکتا وکیل کر دے، گھر والوں کو بول دے، دوستوں کو بول دے، جو بھی ترکیب ہے وکیل کرنی وہ کر لے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد عاشق قادری ہے. آپ کے بارگاہ میں یہ میرا سوال ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی روح کون سی نبی یا رسول قبض کریں گے؟
جب سب کو موت آ جائے گی، اسرائیل علیہ السلام تو ملک الموت ہے نا، موت دینے والے فرشتے، تو اب اللہ تعالی اپنے دستِ قدرت سے ان کی روح قبض فرمائے گا، تو ایک پہاڑ کی مانند وہ گریں گے اور وفات پا جائیں گے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم سب کو دنیا سے جانا ہے، جو بھی آیا سب دنیا سے جائے گا، کوئی بھی نہیں رہے گا. ملک الموت علیہ السلام کو بھی موت آئے گی، سارے فرشتوں کو موت آئے گی. رہے نام اللہ کا، لمن الملک اليوم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ آج کس کی بادشاہت ہے، پھر خود کون جواب دے گا، خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، خدا واحد قہار کی بادشاہت ہے، اسی کی حکومت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ.
میرا نام سرفراز احمد اتاری ہے. شیخ طریقت سنت کے بارگاہ میرا یہ سوال ہے کہ پورے قرآن شریف کے اندر کتنے حروف ہے، کتنے آیات اور کتنے سورت ہے؟
تمام معتبر حضرات کا اس پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ قرآن کریم میں 114 سورتیں، 6000 آیات تو بالاجماع سبھی کہہ رہے ہیں، البتہ زائد کتنی ہے ان کے تعین میں، ان کے طے کرنے میں، ان کو مقرر کرنے میں، اس میں کچھ اختلاف ہے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے مروی ہے، قرآن کریم میں 6616 آیتیں ہیں اور 330671 حروف ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا یہ سوال ہے کہ لڑکی والے کہتے ہیں کہ آپ مثلا زمین یا گھر جائیداد لکھ کر دیں گے تو ہم اپنی بیٹی کا رشتہ پھر دیں گے، کیا یہ جائز ہے؟ اس کے بارے میں پلیز ہمیں بتائیں.
مہر طے جب کرے تو مہر کا مطالبہ تو جائز ہے، تو اگر بطور مہر وہ جائیداد کا مطالبہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ جائیداد اگر دینا چاہیں تو وہ بطور مہر جائیداد دی جا سکتی ہے. البتہ اگر وہ خاندان کا کوئی فرد کہے کہ جب تک ہمیں جائیداد نہیں دو گے یا اتنی رقم نہیں دو گے ہم اپنی بہن یا بیٹی آپ سے نہیں بھی آئیں گے یا اس کو رخصت نہیں کریں گے، تو یہ رشوتوں کی صورت ہے، یہ دینے لینے دونوں جو ہے، یہ لینا دینا یہ گناہ کا کام ہے، آج کل یہ بہت ہو رہا ہے. آم کا سیزن آیا تو دو چار بیٹیاں عمدہ آم کی ضروری ہے دینا، لڑکی والے جو ہے لڑکے والے وہ دیتے اور اس لیے نہیں دیتے کہ کوئی ان سے عقیدت ہے، بلکہ اس لیے دیتے ہیں بعض اوقات، بلکہ شاید اکثر، کہ اگر نہیں دیں گے یا عام کوئی گھٹیا ہوگا تو یہ تانے دیں گے، برا بھلا کہیں گے، ہماری بچی کو تکلیف دیں گے. تو اگر واقعی اس طرح کی ترکیب ہے تو یہ بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. البتہ لڑکی والے اگر واقعی وہاں ظلم ہوتا اور اپنی بچی کو ظلم سے بچانے کے لیے دیتے ہیں تو دینا گناہ نہیں ہے، لینا اب بھی گناہ رہے گا جبکہ یہ صورت ہو. اور اگر یہ صورت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پورا آم کا باغ اٹھا کے دے دے، کوئی عرض نہیں.
ابھی اب یہ موضوع ہے نا، تو ابھی یہ غور کرنا پڑے گا مدنی چینل کے کئی ناظرین و حاضرین پر. اور اب مطلب کہ سسرال والوں کے لیے نارمل تو نہیں چلے گا، جیسے ایک تھیلی عموماً ہمارے نہیں دو چھ بوٹیاں ڈال کے دے دیتے ہیں، اگر سسرال میں دینا ہے تو پھر ایک پراپر ران دینی ہوگی اور یہ ہوگا، اور پھر اور بھی مال وال ڈال کر دینا پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں بھی غور کر طلب ہیں. میں یہی عرض کروں گا کہ کیا اس میں بھی یہ دیکھنا ہے کہ کس کس وجہ سے دیا جا رہا ہے، یعنی یو تھیلی نارمل بھر لی، ایک تو ہوتا چلو بیٹی کا سسرال ہے یا بیٹے کا سسرال ہے، ایک آپس کی رغبت و محبت ہوتی جس میں بوجھ نہیں ہوتا، وزن نہیں ہوتا، کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ بہت قریب کے رشتے دار ہیں ان کو اچھا اچھا بھیج دو. تو لیکن یہاں بھی اگر شر اور خوف، اس کے ڈر یا خوف سے، تو اگر اس طرح بھی چیزیں یہ گوشت وغیرہ کے اور ران وغیرہ کے حوالے سے چاپ وغیرہ ڈالنے ہیں تو پھر وہ دوسری چیزیں ڈالنی ہیں تو سب غور کر لیا جائے.
ہاں یہ گوشت میں ایسا ہے کہ گوشت ہو یا حج کا ہدیہ ہو اس میں بھی مسائل.
یہ حاجی بالکل صحیح توجہ کی، ابھی حاجی ہے نا، یہ جائیں گے نا وہاں پر تو خریداری میں لگیں گے،
اور دینا پڑتا ہے وہ لڑکی کے سسرال والوں کو، بیٹی کے سسرال والوں کو. اور اب یہ کہ اگر تعلقات ایسے ہیں کہ دینے نہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جب تو وہ ظاہر ہے کہ پورا مدینہ اٹھا کے دے دے، مثال ہے کہ سارے بازار کا مال خرید کے دے دے، کوئی مشکل نہیں ہے. اور اگر نہیں دے گا تو یہ بیٹی کو تکلیف دیں گے، تانے دیں گے، ان کو بدنام کریں گے، کنجوس لوگ ہیں، حج کے لے گیا ہم کو دو کھجوریں نہیں دی ان لوگوں نے. تو اب ان کے شر سے بچنے کے لیے، اپنی بیٹی کو ظلم سے بچانے کے لیے جو کچھ یہ ہدیہ دیں گے تو یہ رشوت ہے، بھلے وہ مکے مدینے کا ہو، تبرک واقعی وہ تبرک ہے، لیکن ان کے حق میں رشوت ہے جن کو یہ دیا جا رہا ہے، اور یہ بےچارے ظلم سے بچنے کے لیے دے رہے ہیں، تو اس لیے یہ گناہگار نہیں ہوں گے، سسرال والے گناہگار ہیں. جبکہ اگر شرط وہی ہے کہ نہیں دیں گے تو واقعی ایسا ماحول ہے، تو یہ اکثر ایسا ماحول ہے،
بوجھ پڑتا ہے نا بابا،
کہ قربانی میں بھی وہ ران دینی ہوگی یا دستی دینی ہوگی، عمدہ گوشت دینا ہوگا، سری پائے دینے پڑیں گے، کلیجی بھیجا دینا پڑے گا، اس طرح کے ان کے مطلب ترکیبیں ہیں۔ اپنے شوق سے، اپنی مرضی سے شر کے بچنے کا کوئی تصور نہ ہو تو پورا بکرا اٹھا کر دے دے تو بھی صحیح ہے۔
اس کو یہاں تک تصدیق ہو جائے گی بابا کہ ایک تصدیق شدہ بات عرض کر رہا ہوں، اور یہ کیا چیز ہے یہ ذرا آپ سمجھیں، ہمیں سمجھائیں کہ بھائی فون آئے گا، جیسے وہ نہیں بیچ میں شادیاں وغیرہ کرواتی ہیں اور بیچ کا کام کرتی ہیں رشتے ملانا یہ سب کرنا، تو ان کو فون آنا یہ کیا ہے کہ اچھا کیا کیا دینا چاہیے ذرا بتانا، تو اب وہ اس کو پورا سمجھائے گی نا، یہ اس کو پورا سمجھائے گا کہ آج کل یہ چل رہا ہے، آج کل یہ چل رہا ہے، اچھا یہ چل رہا ہے، اتنا یہ باقاعدہ، یہ مطلب میں تصدیق شدہ بات آپ سے کر رہا ہوں۔ اب یہ سب یہ جو چل رہا ہے تو کوئی مارکیٹ تھوڑی ہے پاپا، بازار تھوڑی ہے آج کل ریٹ کیا چل رہا ہے، منڈی تھوڑی ہے کہ آج کل یہ کیا چل رہا ہے وہ کیا چل رہا ہے، یہاں باقاعدہ کیا چل رہا ہے، یہ ملنے آئے گا تو کیا چل رہا ہے، سونے کا دو سکہ دینا چلتا ہے کہ سونے کے چار سکے دینا چلتا ہے، کیا چلتا ہے، اچھا لڑکی اس کی جو بہن ہے اس کو کیا دینا چلتا ہے، تو اس کی جو وہ ساس خالہ ساس ہے اس کو کیا دینا چلتا ہے، تو یہ سب کیا چلتا ہے نا، یہ آج کل یہ چل رہا ہے کہ کیا چلتا ہے، یہ بند ہو جاوے نا تو یقین مانو مدینہ مدینہ ہو جاوے، کیا چلتا ہے،
اللہ اور رسول کا حکم چلتا ہے۔ اس میں دیکھو پھر بھی مطلقاً ہر بات کو ہم رشوت نہیں کہیں گے، اب اس لیے معلوم کیا کہ بھائی کیا چلتا ہے، وہ ہم دیں گے تو محبت بڑھے گی اور تعلقات ہمارے مضبوط بنیں گے، تو اگر اس نیت سے وہ دیتے ہیں، ظلم کا وہاں تصور نہیں ہے، ظلم سے بچنے کا، اس طرح شر سے بچنے کا بھی تصور نہیں ہے، بس وہ جیسے کہ کئی رسم و رواج ہیں ایسے معلومات کرتے ہیں کہ یار وہ کیا کیا یہاں کرنا ہوتا ہے، ہمارے یہاں شادیاں ہو رہی ہیں، تو اب اس معلومات میں کیا رجے جبکہ وہ رسم و رواج شریعت سے نہ ٹکرا تھا۔
یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ، مگر وہ جو پہلو جو آپ فرما رہے ہیں یہ پہلو میری جو معلومات ہے نا اس میں یہ پہلو غالب ہے،
ہاں غالب ہے نا،
اگر ایک
مغلوب کو ہم نگلیکٹ تو نہیں کریں گے
نا، یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ غالب ہے، اور ایک کا سکہ کم پڑنے پر باقاعدہ وہاں سے مطلب کہ کمپلین آئے گی کہ کیا ان کو رسم و رواج کا پتہ نہیں ہے، کہ آپ نے ان کو بتایا نہیں ہے کہ آج کل کیا چلتا ہے، بلکہ وزن بھی کیا چلتا ہے نہ سکے کا آج کل، وہ بھی عنوان بھی کیا چلتا ہے، برانڈ بھی کیا چلتا ہے، گھڑی کا برانڈ کیا چلتا ہے، یہ بھی کیا چلتا ہے، یہ سب بہت کچھ ہے، بس یہ مطالبہ تو یہ چیزیں ختم ہونا، مطالبے کی رواج ختم کروا دو، آپ مرضی سے جو دیوے یار مدینہ مدینہ، خوشی خوشی لو، خوشی خوشی دو، کیا بولتے ہو؟
مطالبہ تو اپنے سمجھے کہ یہ تو ایک بے ضرورت سوال ہے، جیسے وہ جائیداد میں بھی اب مہر کے طور پر وہ لڑکی کے لیے مہر میں یہ دو ہے نا، تو مہر کس حد تک تو جائز ہے، اب باپ کہتا ہے کہ میرے نام پر پلاٹ کرو تو یہ ظاہر ہے ایک ناجائز سوال ہے اور گناہ ہوگا، اور پھر اگر شر سے بچنے کے لیے ہے یا وہ لڑکی رخصت کرنے کے لیے تب تو رشوت ہے، تو اس لیے وہ صورتیں بنتی ہیں۔ تو اب یہ کہ اگر تو ہم تو اصول بیان کریں نا، اگر شر سے بچنے کے لیے دیں گے اور یہ واقعی اس کے شر کا ہے، کوئی قرینہ کے شر پہنچائیں گے، تو اگر وہ شر سے بچنے کے لیے دے رہے ہیں تو رشوت ہے، اور اگر ویسے ہی محبت ہے، عقیدت ہے یا محبت بڑھانے کے لیے دیتے ہیں کہ آپس میں راہ رسم ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، لوگ دیتے ہیں جان قربان کرتے ہیں ایک دوسرے پر، ایسے مطلب سب ساس بری نہیں ہوتی، سارے سسرال برے نہیں ہوتے، ایسی بہویں بھی ہوتی ہیں کہ ساس کے انتقال پر وہ رنجیدہ ہوتی ہیں، اداس ہوتی ہیں، ایسی ہوتی ہیں، ان کو اتنا ساس کا پیار ملا ہوتا ہے، ابھی ایک خاندان میں اما آتی تھی تو مجھے یہ پتا چلا تھا کہ وہ ساس جو تھی نا وہ بھی بےچاری فوت ہو گئی ایک حادثے میں، کہ وہ اس نے اتنا اچھی طرح رکھا تھا کہ ان کو بولتی تھی کہ تم دعوت اسلامی مدنی کام کرو، گھر کے کام کو چھوڑو، فکر مت کرو اس میں، اس طرح کرتی تھی، تو جو میرا کہنا دو بہویں تو بیچاری ساتھ اس کے فوت ہوئی، اور جو دو بہویں بچ گئی تھی وہ بہت رنجیدہ تھی، یہ مجھے جو خبریں ملی، اسی لیے کہ وہ اس کا سلوک ساس کا مدینہ مدینہ تھا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے تھے، وہ ساس جو تھی وہ بھی ذمہ دار تھی
ماشاءاللہ
مدنی ماحول میں، تو دعوت اسلامی کا ایک اپنا رنگ
مدینہ مدینہ
اللہ کی رحمت سے، تو خوف خدا والی تھی وہ، نیک بندی تھی اللہ کی، اللہ ان سب کو غریق رحمت فرمائے، اللہ ان سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. صلو علی الحبیب محمد.
میرا نام محمد ارمان خان اتاری ہے. آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدائش کس سن ہوا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور والدہ کا نام کیا ہے؟
حضرت سیدہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ولادت ہوئی عام الفیل کے چھٹے سال, بلکہ عام الفیل کے چھ سال بعد آپ پیدا ہوئے. والد کا نام عفان بن ابو العاص اور والدہ کا نام اروا بنت قریظ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے, حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم خداوندی سے چار پرندے ذبح کر کے پکارا تو زندہ ہو کر آ گئے. ان چاروں پرندوں کے نام بتائیے. دیکھو کتاب سے دیکھ کر یا کوئی پیڑ وغیرہ سے دیکھ کر, کسی سے پوچھ کر یا کسی سے سن کر جواب نہیں دینا, اپنی یاد سے دینا. اگر کوئی بتا دے تو اب وہ جواب دینا کاؤنٹ نہیں ہوگا, امتحان میں نقالی جرم ہے.
جو میرے پاس لکھا وہ نہیں. قریب قریب پہنچ گئے, لیکن یہ جو جواب دے رہے ہیں یہ میرے پاس نہیں لکھا ہوا.
لکھا ہوا نہیں ہے
جو ہے جواب, یہ آپ بتائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد عادل اتاری. اس میں مختلف اقوال ہیں, جو مجھے یاد ہے اس میں چار جو پرندے, اس میں کبوتر, گد, مور.
کبوتر اور
گد.
گل
گد گد
گد
جی.
اچھا اچھا.
کبوتر, گد, مور, مور. اور اس میں بطخ کا بھی ایک میں نے پڑھا ایک جگہ, اور کوے کا بھی ایک جگہ ذکر ہے, یعنی مختلف اقوال ہیں.
جواب درست ہے. خزان العرفان میں مور, مرغ, کبوتر, کوا یہ لکھا. اب یہ چونکہ مدنی ہے تو انہوں نے مطالعہ کیا ہوگا.
ہمارے اسلام بھائی کو انشاءاللہ 1200 روپے کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا.
ہاں یہ چار بھی بولے انہوں نے ماشاء اللہ. تو یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے چار پرندے لیے اللہ کے حکم سے, ان کو ذبح کیا. ان کے سر جو تھے یہ الگ کر دیے, اور باقی جو پورا جسم کا حصہ تھا جس کو دڑ بولتے ہیں, یہ سارے قیمہ کر کے سب مکس کر دیا اور چار پہاڑوں پر رکھ کر آ گئے. پھر اللہ تعالی کے حکم سے ان کا نام لے کر پکارا, تو یہ وہ جو ان کے جو قیمہ تھا نا یہ سب فضا میں اڑا. اب کبوتر کا کبوتر کا اکٹھا ہونا شروع ہوا, مور کا اکٹھا شروع ہوا, اسی طرح وہ کوے کا اکٹھا ہونا شروع ہوا, مرغ کا اکٹھا ہونا شروع ہوا. اب یہ قیمہ اکٹھا ہو کر یہ پر وغیرہ سب ان پہن لیے. اب مگر اب سر باقی تھا, تو سر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھے, تو بغیر سر کے یہ دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے اپنے اپنے سر گردن نیچی کر کے پہن لیے اللہ کی شان. تو یہ اس میں یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ اگر میں بولوں یا رسول اللہ تو آپ کو وسوسہ آئے گا, اور میں بولوں یا غوث پاک تو زیادہ وسوسہ آئے گا. تو یا مرغان یا کوا تو اس میں کوئی وسوسہ نہیں آتا آپ کو. یار کوے کو مور کو پکارا ہی نا, یا یہ پکارنے کا حرف ندا, اے کوے, اے مرغے, یا غوث پاک, اے غوث پاک. اللہ نے جس کو ولایت کا تاج عطا فرمایا, بلکہ جس کو سلطان الاولیاء بنایا, اس کو میں بلاتا ہوں, آپ کو وسوسہ آتا ہے. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ مکس قیمے کو نام لے کر پکارا, وہ آپ ہی گئے, زندہ بھی ہو گئے, سب کچھ ہو گیا. آپ کو کوئی وسوسہ نہیں آتا. تو یہ سب قرآن سے ثابت ہے. تو اس سے میں جو کہنا چاہتا ہوں نا, جو دنیا سے پردہ کر جائے اس کو شرعاً پکارنا جائز ہے. السلام علیکم یا اہل القبور ہے تو سبھی تو کہتے ہیں قبرستان میں. بعض وقت مینوں میل دور تک قبرستان پھیلا ہوتا ہے. اگر قریب بھی ہے تو ساؤنڈ پروف روم کے باہر اگر کوئی چلائے گا تو آواز نہیں جاتی. اب یہ کہ قبر سے بڑھ کر بھی ساؤنڈ پروف کیا ہوگا, اتنی تے ہوتی ہے مٹی کی, پتھر کی سلے ہوتی ہیں. تو اگر کوئی بندہ اندر دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ ہو, کسی کو اندر بند کر دیا جائے تو باہر جا کر باہر سے آپ کا گلا پھٹ جائے تو پھٹ جائے, اس کو آواز اندر نہیں جا سکتی. لیکن یہ اللہ کی شان ہے کہ جو فوت ہو گیا اس کو اللہ تعالی آواز سنا دیتا ہے قبر میں, جو اس کو آواز جاتی ہے. تو السلام علیکم یا اہل القبور ہے ہم کہتے ہیں, مزید اس سے بات چیت نہیں کرتے ہم. یا یغفر اللہ لنا ولکم, اللہ تعالی ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے. یہ گفتگو بھی تو ہی نا ایک طرح کی دعا کے ساتھ ساتھ, ان کو کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ اللہ آپ کی مغفرت کرے, جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں. اور یہ تو مطلب اس میں تو کوئی اختلاف بھی نہیں کرتا, یعنی جو وسوسے جن کو آتے نا یہ, وہ بھی جا کر قبرستان میں یہ دعا پڑھتے ہیں. تو اللہ کے بندے ایک عام مسلمان کی قبروں پہ جا کر تو آپ یا کہہ کر پکارتے ہیں, اور جب یا غوث پاک کہتے ہیں تو کائے کو کرنٹ لگتا ہے. شیطان کا وسوسہ ہے, کمانے لاہور پر تیرے استیازہ رکھو اور شیطان کو مار بھگو. لاہور شریف پڑھ کر, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اس کو بھگا دو شیطان کو. یہ اگر دنیا سے وہ رخصت ہو گیا تو اس کو پکارنے میں کوئی حرج نہیں ہے, تو قرآن سے ثابت ہے, ابراہیم علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہے, اور حدیثوں میں یہ قبرستان کی دعا آ گئی تو اس میں بھی پکارنا ثابت ہوا نا, یا اہل القبور یعنی قبر والو, یہ پکارنا ہی ہے. اگر یہ بھی پکارنا نہیں ہے تو پکارنا کس کو بولتے ہیں؟ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی شخصیات پیچھے جو تشریف فرمائے, اب اس میں طلباء کرام بھی ہوتے ہیں, مکس ہوتے ہیں. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام, اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان میاں بیوی کے علاوہ اور کیا رشتہ تھا؟ خلاص لبیک بند ہو گئی ہے, لبیک چلو. جلدی جواب دیجئے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے باپا جان, یہ ان کے چاچا کی بیٹی تھی.
جواب درست ہے, ماشاء اللہ. صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا عشق مصطفیٰ شریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ, ہے مجموعہ مدنی